علی جی کے صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، زيارة 40، التختم باليمين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين. صلوات على محمد وعلى آله. میں نے اربعین کے اشرے کے عنوان سے گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انتخاب کیا، اور متعدد وجوہات کی بنا پہ اس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اشرے کا عنوان رہے گی حدیث، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہماری احادیث میں اور آیات میں جتنا کچھ اربعین کے عنوان سے آیا ہے، 40 کے عنوان سے آیا ہے، وہ تمام مطالب یہاں پیش کروں گا. لفظ 40 جو ہے وہ ایک ایسا عدد ہے جسے تکامل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تکامل یعنی ایک پورا زندگی کے اندر انسان کا کمال کا جو سفر ہے اسے تکامل کہا جاتا ہے، اور انسان اس اربعین کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے نظام اربعین کو یا چہلم کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. متعدد وجوہات ہیں انتخاب کرنے کی. بہرحال اس سال میں بھی اب 40 کا ہوں تو میں نے سوچا کہ 40 کے عنوان سے 40 کی اربعین کی مجالس ہیں اس کو پیش کیا جائے. ہمارے ہاں زندگیوں کے اندر خود 40 کا بے انتہا دخل ہے، عمل دخل ہے، اور 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال، ان سب کی بے انتہا اہمیت ہے. احادیث میں بہت زیادہ اس کی اہمیت کے اوپر احادیث بھی وارد ہوئی ہیں اور آئمہ علیہ السلام نے بھی توجہ دلائی ہے. جناب موسیٰ کی میقات 40 دن ہے، کربلا کی تکمیل بھی 40 پہ مکمل ہوتی ہے. جس طرح سے دین کی تکمیل کا نام غدیر ہے، اس طرح سے کربلا کی تکمیل کا نام اربعین ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عاشورہ کب مکمل ہوتا ہے تو وہ اربعین پہ مکمل ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی احادیث بھی چہلم سے متعلق آئی ہیں، اب چہلم فارسی سے لیا گیا ہے چہل، اور اربعین عربی کا لفظ ہے جسے دوبارہ 40واں یا چہلم، وہی ایک مفہوم ہے دونوں کا. جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی پانچ علامات ہیں. ویسے تو مومن کی بہت زیادہ علامات ہیں, خود شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مومنین کی جو علامات ہیں اس میں پوری کتاب ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ مومن کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیا صفات ہونی چاہیے. وہ خصوصیات اور صفات اگر آپ پڑھیں تو پوری کتاب ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا ہے مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اور کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ مومن بننے کے لیے, اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کے لیے, وہ تمام علامات حاصل کریں جو آئمہ علیہ السلام نے فرمائی ہیں. ایک مرتبہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مرتبہ امام ہمیں بتاتے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو آئمہ طاہرین علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اس حدیث میں امام حسن علیہ السلام نے پانچ علامات بتائی ہیں. علامات المؤمن خمسن, خمسۃن بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن خمسن یہاں پہ کیونکہ علامات ہے تو مؤنث کے ساتھ یہاں پہ خمس آئے گا. مومن کی پانچ علامات بتائی ہیں کہ بنیادی طور پہ مومن میں پانچ علامات ہوں گی. ویسے تو بہت زیادہ علامات ہیں لیکن اس حدیث کے اندر پانچ ہیں جو چہلم سے متعلق ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ علامات مومن کے علامات, صلاۃ احد و خمسین, 51 رکعت نماز روزانہ پڑھنا مومن کی علامات میں سے. 51 رکعت کیسے, 17 رکعت نماز واجب ہے, واجب نمازوں کی تعداد 17 رکعت بنتی ہے, 17 رکعت obligatory prayer. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو 17 رکعت جو ہے وہ واجب نمازیں ہیں, 2 رکعت فجر کی ہے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, ملا کے 17 رکعت 17 رکعت بنتی ہے. اور جو نافلہ ہیں وہ ڈبل ہیں, وہ 34 رکعت بنتی ہے, 34. میں بھی جلدی سے گنوا دیتا ہوں, وہ بھی 2 رکعت فجر کی ہیں, 8 ظہر کی ہیں, 8 عصر کی ہیں, 4 مغرب کی, اس کے بعد 2 عشاء کی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, 1 رکعت شمار ہوتی ہے, اور 11 تہجد کی, 11 رکعت تہجد, 8 رکعت نماز شب کے عنوان سے ہوتی ہے صلاۃ اللیل, 2 رکعت شفا اور 1 رکعت وتر, 11 رکعت بنتی ہے نماز شب. یہ بن جاتی ہیں 34 رکعت, 34 رکعت, 34 نافلہ اور 17 واجب ملا کے 51 رکعت بنتی ہے. امام فرماتے ہیں 51 رکعت روزانہ نماز پڑھنا مومنین کی علامات میں سے ہے. اس کو گھبرا کر تو نہیں سن رہے آپ لوگ زیادہ؟ تو کبھی کبھی انسان کو 51 رکعت پڑھ لینی چاہیے تاکہ مومن کی علامت اس میں پائی جائے. ہر روز نہ بھی پڑھ سکیں, اور یہ جو مستحب نماز ہے, واجب نماز نہیں, مستحب نماز میں صرف وضو شرط ہے, قبلہ بھی شرط نہیں ہے. حتیٰ آپ اگر نماز چلتے پھرتے میں پڑھ لیں, ڈرائیونگ کرتے کے دوران پڑھ لیں, تو اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کا صرف وضو شرط ہے, قبلہ شرط نہیں ہے, استقرار شرط نہیں ہے. جس طرح سے واجب نمازوں کی شرائط ہیں ویسے مستحب نمازوں کی شرائط نہیں ہے. بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ, ڈرائیونگ کے دوران بھی آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور صرف اشارتاً آپ رکوع سجود کر لیں, ڈرائیو کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی العلی العظیم, یعنی آپ پورا سر نہ رکھیں, ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن اشارتاً رکوع سجود ہو جاتے ہیں اور ساری نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے 2 رکعت کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں, بعض جگہوں پہ 1 رکعت ہے. تو یہ 51 رکعت نماز کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے, انسان کوشش کرے کہ ویسے تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے لیکن اگر نہ ہو سکے تو کبھی کبھی ضرور نافلہ پڑھ لیں, ہفتے میں ایک مرتبہ, جیسے شب جمعہ گزشتہ رات تھی, جمعے کے دن ہے, یا کوئی ویکینڈ وغیرہ پہ انسان کو ٹائم مل جائے, یا مہینے میں ایک مرتبہ, یا سال میں ماہ رمضان میں, یا کوئی ایسے ایام ہو جہاں پہ انسان ضرور پڑھے تاکہ اس کے اندر یہ مومن کی علامت ضرور پائی جاتی ہو. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی؟ تو 51 رکعت نماز امام معصوم نے فرمائی مومن کی علامات میں سے. دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ زیارت الاربعین, جناب سید الشہداء کی زیارت کرنا اربعین پہ, یہ مومن کے علامات میں ہے. بہت سے علماء نے لکھا کہ یعنی اربعین پہ کربلا جانا مومن کے علامات میں سے, اور بہت سے علماء نے لکھا کہ اگر نہ بھی جا سکیں تو جہاں پہ بھی موجود ہو مومن تو اربعین کی زیارت سید الشہداء ضرور پڑھے گا, یہ مومن کی علامت ہے. اربعین سید الشہداء کی مخصوصیوں سے مخصوصی ہے, تین مخصوصیوں سید الشہداء کی, نیمہ شعبان ہے, یوم عرفہ اور اربعین. سب سے زیادہ ثواب نیمہ اس کا یوم عرفہ کا ہے, اس میں 1000 حج, 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ انجام دینے کا ثواب ہے سید الشہداء کی زیارت کا. اور اربعین پہ 500 حج, 500 عمرے اور 500 جہاد کا ثواب ہے جو اربعین پہ زیارت کے لیے جائے گا. بعض حدیث میں ہے کہ جو چل کے جاتے ہیں تو ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا, تو اس لیے بہت سے لوگ اب چلتے بھی ہیں, نجف سے لے کے کربلا تک مسلسل چلتے ہیں, جو تقریباً 70-80 کلومیٹر بن جاتا ہے, اور وہ 2-3 دن کا ایک جرنی ہے. اگر کنٹینیوس چلیں تو ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ آرام آرام سے چلتے رہیں وقفے لے لے کے تو 2-3 دن لگتے ہیں اور بہت سے لوگ واک کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی, چہلم کی زیارت سید الشہداء کی, یہ مومن کی علامات میں سے ہے. ویسے البتہ علامات میں یہ بھی ہے کہ مومن ہر چند برس میں, چار برس میں, چھ برس میں لازمن ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت ضرور کرے گا. یہ تو گھبرا کے نہ سنیے گا, غور سے سنیے گا اس بات. زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کر لینا جیسے حج ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیارت کر لیں. نہیں, آئمہ علیہ السلام نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ نہیں, بہت زیادہ تاخیر مت کرنا, سید الشہداء کی زیارت ہر چند برس میں ایک مرتبہ ضرور کرنا. اگر چاہتے ہو ایمان پہ موت آئے تو سید الشہداء ایمان کی ضمانت ہے. تو کہا اس لیے ہر چند برس میں ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کرنا بے انتہا ضروری ہے. کبھی بھی مسلسل اس کو ترک نہ کرو, اس کو چھوڑ مت دینا, علامت مؤمن ہے. اربعین کی زیارت بے انتہا اس کی تاکید ہے کہ اربعین کی زیارت ضرور, جناب سید الشہداء کی زیارت ضرور کریں. کسی نبی, کسی امام, کسی بھی ولی کے لیے, کسی شہید کے لیے اتنی زیارت کی تاکید نہیں ہے جتنی جناب سید الشہداء کی زیارت کی تاکید ہے. کسی کی زیارت کی اتنی تاکید نہیں, توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ, کسی کی بھی زیارت کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی جناب سید الشہداء کی زیارت کی تاکید ہے. اور اس میں بھی جناب تمام انبیاء ائمہ علیہ السلام کی صرف شہادت کا دن ہے. جناب سید الشہداء کی صرف شہادت کا نہیں ہے, سویم بھی ہے, دسواں بھی ہے, بیسواں اور کرتے کرتے چہلم تک ہے. خود چہلم پہ جانا, اور چہلم کی اس لیے زیادہ تاکید ہے کیونکہ جو سب سے پہلے زائرین ہیں جناب سید الشہداء کے, امام سجاد و جناب زینب کبریٰ, وہ چہلم پہ زیارت کے لیے آئے, اس لیے چہلم کی زیارت کی بے انتہا تاکید ہے. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو اب جو پانچ علامات بتائی ہیں, صلاۃ الحدیٰ و خمسین, 51 رکعت نماز, دوسری چہلم کی زیارت, زیارت الاربعین. ایک اور علامت ہے التختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے. یہ کہاں سے علامت بنی, اس کو غور سے سنیں گے سب لوگ. التختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ہے. اذان گرامی, جب شام والوں نے, کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری, تو صفین کی جنگ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اور معاویہ کے درمیان جنگ تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے تبرہ شروع کروایا اور جمعے کے خطبوں کے اندر پابند کر دیا کہ جو جمعہ پڑھائے گا وہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کرے گا. یعنی مولا کی باقاعدہ, جس پہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کا خطبہ مکمل نہیں ہے جس خطبے کے اندر جناب امیر کا نام لے کے لوگ صلوات و درود نہ بھیجیں. یہ جناب ختم مرتبت کی روایت تھی. اور آج بھی بہت سے اہل سنت اگر آپ دیکھیں تو جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں خطبہ ان کا مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ میری آل پہ میرے ساتھ درود و سلام نہ بھیجا جائے. لیکن شام والوں نے کیا کیا, شام والے نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ نہیں, خطبے میں اور ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جائے گی. اور صفین میں اگر آپ کے آخر میں حکمیت کا مسئلہ, سب کے ذہنوں میں ہے حکمیت, کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں, حکمیت کا مسئلہ کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے یعنی تحکیم کا مسئلہ آیا اور کہا کہ بھئی معاویہ نے عمر ابن عاص کو بھیجا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ چلا جائے, تو آپ نے کہا میری طرف سے مالک اشتر جائیں گے, تو آپ ہی کے لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں مالک اشتر قبول نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مالک اشتر اگر میرا نمائندہ چاہتے ہو تو میرا نمائندہ مالک اشتر ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں قبول نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اچھا, اگر تم اسے قبول نہیں کرتے مالک کو, تو پھر عبداللہ ابن عباس میری طرف سے نمائندگی کر لیں گے. کیا نہیں, ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی قبول نہیں, وہ آپ کے عزیز ہیں, چچا کے بیٹے. تو پھر آپ نے فرمایا جس کو مرضی بھیج دو, پھر مجھے کوئی بھی قبول نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے اپنے فیصلہ کرنا تو پھر مجھے اس میں کوئی عمل دخل نہیں, میں اس میں کچھ نہیں چاہتا. تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. ابو موسیٰ اشعری جو خوش مقدس قسم کا ایک آدمی تھا, لمبی داڑھی, نمازیں, سب کچھ تھا, لیکن معرفت کے معاملے میں بالکل صفر تھا. جیسے آج آپ داعش کو, طالبان کو دیکھ لیں کہ ظاہری لحاظ سے سب کچھ ہے لیکن حلق سے ایمان ان کے نیچے نہیں اترا, اگر بات پہنچ رہی ہو. اب ادانے گرامی, ابو موسیٰ اشعری جناب امیر المومنین کی جو ہے وہ زبردستی نمائندگی میں چلا گیا اور اس نے, عمر ابن عاص بہت تیز تھا, اس نے فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں علی کو اور معاویہ کو جو ہے وہ معزول کر دیتے ہیں اور ایک نیا خلیفہ بنا لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا پہلے تم ممبر پہ جاؤ اور جا کے علی کو معزول کر دو کیونکہ تم علی کی طرف سے آئے ہو, پھر اس کے بعد میں اس کو معزول کر دوں گا, پھر نیا ایک حاکم چن لیا جائے گا. بھائی جس آدمی کی دو رکعت نماز میں تبدیلی کی اس کی حیثیت نہیں رکھتا, وہ امیر المومنین کو کیسے معزول کر سکتا ہے؟ उसने आने के बाद मेंबर से ऐलान किया कि मैं अली को जिस तरह से अंगूठी उतार रहा हूं अपनी, इस तरह से मैं अली को खिलाफत से निकाल रहा हूं। उमर इब्न आस आया, उसने कहा जिस तरह से उसने अपनी अंगूठी उतारी है इस तरह से मैंने भी अली को निकाल दिया, और जिस तरह से मैं उल्टे हाथ में अंगूठी पहन रहा हूं मैं मुआविया को खिलाफत दे रहा हूं। अलामत वाज़े हो गई, अगर बात वाज़े हो गई हो। उसके हकमियत के मामले के बाद से दाएं हाथ में अंगूठी पहनना ईमान की अलामत और बाएं हाथ में अंगूठी पहनना निफाक की अलामत, ये वहां से मामला चला। और उसके बाद से फिर मोमिन की, और इसीलिए ग्यारहवें इमाम ने कहा कि अत्तखत्तुम बिल यमीन, दाएं हाथ में अंगूठी पहनना मोमिन की अलामत है। अगर दाएं हाथ में अंगूठी हो तो बाएं हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन अगर दाएं हाथ में अंगूठी ना हो तो फिर बाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहन सकते, क्योंकि नफाक की अलामत है, मुनाफिक की अलामत है, जनाब अमीर के दुश्मन की अलामत है। अब यहां से एक इस्तलाह शुरू हुई। उसके बाद फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आने के बाद तवर्रा को रोक दिया जनाब अमीर के खिलाफ कि अमीर रोमिन की तौहीन नहीं की जा सकती। उसके बाद एक सवाल किया जाता था, सब गौर से सुनेंगे इस बात को। उसके बाद हर आदमी जो अभी भी जनाब अमीर के खिलाफ बोलता था तो वो फौरन दूसरे से सवाल करता था, हल अलता अल सुन्ना, क्या गया तुम उस सुन्नत पे बाकी हो कि जिसको मुआविया ने शुरू किया था जनाब अमीर की तौहीन करने का। तो वो अंगूठी अपने दिखा के कहता था, उल्टे हाथ की अंगूठी, अना अहल सुन्ना, मैं अभी तक अहल सुन्नत हूं। पता नहीं बात है या नहीं है। अब समझ में आया कि ये लफ्ज अहल सुन्नत कहां से शुरू हुआ है। तो अभी तक हमारे भाइयों को, बहुत सों को मालूम नहीं है, लेकिन उनको फिर बाद में तौजीह ये कर दी गई कि नहीं, यहां सुन्नत सुमरा सुन्नत रिसालत माब है, बल्कि वो रविश जो मुआविया ने शुरू की थी वो नहीं है, अगर बात वादे हो गई हो। हत्ता ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो बनी उमैया की हुकूमत खत्म हुए काफी वक्त हो चुका था, पांचवें छठे इमाम के दौर में हुकूमत खत्म हो गई थी। उसके बावजूद भी जब आपने मोमिन की अलामात बताई तो आपने ज़ियारत अरबईन के फौरन बाद कहा कि अत्तखत्तुम बिल यमीन, दाएं हाथ में अंगूठी पहनना मोमिन की अलामात में से है, और आज तक ये अलामत जारी है। और हमारे उलमा मुरादे तब सब इस बात पर ताकीद करते हैं कि दाएं हाथ में अंगूठी जरूर पहने, ये मोमिन की अलामत में से एक अलामत है, खुसूसन अकीक की या फिरोजे की, इन दोनों में से एक अंगूठी का पहनना मोमिन की अलामत में से एक अलामत है, क्योंकि जनाबे अमीर पहना करते थे, इसलिए इन दो पत्थरों की ज्यादा ताकीद है। वैसे किसी भी पत्थर को पहने, लेकिन वही पत्थर जो मुस्तहब है आइम्मा ने पहने, उनमें से कोई पत्थर पहनना, तवज्जो है लोगों की। मैंने कहा सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, मोहम्मद वाले वाजिल फरजम। तो अब पांच अलामात बताई हैं इमाम ने, उनमें से पहले 51 रकअत नमाज, उसके बाद फिर कहा कि ज़ियारत अरबईन, अत्तखत्तुम बिल यमीन, ताफीरुल जबीन, खाक के ऊपर सजदा करना, तुरबत पे सजदा करना मोमिन की अलामात में से। पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि वजहुल अर्ध, किसी भी जमीन पे सजदा किया जा सकता है, जमीन, हर वो चीज जो जमीन कहलाती है उस पर सजदा किया जा सकता है, या जमीन से उगने वाली हर वो शय जो ना खाई जाती हो ना पहनी जाती हो, गैरिल माकूल व गैरिल मलबूस, अक्ल से है, आयन वाली काफ से नहीं है, वो अक्ल है, अलिफ काफ डंडे वाली काफ, लाम अक्ल यानी खाना पीना, गैरिल माकूल व गैरिल मलबूस, हर वो चीज जो जमीन हो या जमीन से उगने वाली हो जिसे ना खाया जाता हो ना पहना जाता हो, क्योंकि नमाज खुदा के करीब लेके जाती है, दुनिया से दूर करती है, और खाना पीना लिबास इंसान को दुनियादार बनाता है। तो कहा इसलिए खाने पीने वाली चीजों और पहनने वाली चीजों पर सजदा नहीं हो सकता, जैसे कपास है या खाने पीने फल सब्जियां वगैरह हैं, पान के पत्ते भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खाया जाता है, लेकिन दूसरे पत्तों पे सजदा हो सकता है, लकड़ी पे हो सकता है, हर चीज पे सजदा हो सकता है, चटाई पे हो सकता है, लेकिन आइम्मा ने ताकीद की है कि हमेशा तुरबत पे सजदा करना ये मोमिन की अलामात में से है। और से सुनेंगे, कहा मोमिन की अलामात में से है कि तुरबत सैयदुल शहदा पे सजदा करे, खाके शफा पे, कामिल ज़ियारात में रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। फरमाते हैं कि जब इंसान सजदा करता है तो इसका जिक्र जमीन से उठ के आसमान की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसके सजदे की वजह से नीयत मोमिन की ऐसी होती है कि वो सजदा रुक जाता है, आसमान तक नहीं जा सकता, वो जिक्र सुभान रब्बी अलआला व बिहम्दे वो रुक जाता। लेकिन अगर यही सजदा खाके शफा पे इंसान बजा लाए तो वो सातवें आसमान तक चला जाता है, वो अर्शे आजम पे चला जाता है। मासूम से पूछा मौला क्यों, कहा वो तुम्हारे सजदे का असर नहीं है, उस खाक का असर है जिसे खाके शफा कहा जाता है, जिस पे जनाब सैयद शहदा के खून के कतरे गिरे थे, उस खून का असर यह है कि अगर उस पर सजदा किया जाए तो वह अर्शे आजम तक जाता है। इसलिए मोमिन की अलामत में सलामत यह है वो हमेशा सजदगा रखेगा تعفیر الجبین، ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا. توجہ ہے اب تک لوگوں کی؟ تو مومن کے علامات میں سے ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک مستحب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھیں، علامات میں سے ہے مومن کی، خاک شفا رکھیں. اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفا ساتھ رکھو. سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاطم بڑھ جائے، سمندر کا مد و جزر بڑھ جائے، بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے، سیلاب آنے کی نوعیت آ جائے، تو کہا تھوڑی سی خاک شفا سمندر میں ڈال دینا، سمندر کو قرار آ جائے گا. اگر خاک شفا سمندر میں چلی جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا. کہا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھلا دینا، خاک شفا کا اثر یہ ہے کہ شفا مل جائے گی. کہا ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفا رکھو، ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفا مؤثر ہے. اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے، دنیا کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفا پاس رکھو. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جس گھر میں خاک شفا ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتی رہیں گی، اس خاک شفا کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. اللہ نے گرامی، بعض اوقات انسان ایک شے ہوتی ہے اس کی قدر کو نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے سب کے پاس مہیا ہے. جب ایک زمانے میں مہیا نہیں تھی، اب موضوع میرا میں نے اس کو لے لیا، تھوڑا سا خوش موضوع ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ مطالب بھی پیش کروں گا، فضائل اور زیادہ پیش کروں گا. تو جانے گرامی، پانچ معصوم نے علامات بتائی اور ان میں سے فرماتے ہیں کہ تعفیر الجبین، اس میں سے خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے. الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا نماز میں. اس لیے ظہر اثر میں اخفات سے نماز پڑھنا لازمی ہے. پہلی دو رکعت کو بھی آرام سے دھیمی آواز میں پڑھنا، اخفات سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے اور واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام اور جناب امیر علیہ السلام اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور آپ کی ضد میں، جناب امیر علیہ السلام کی ضد میں شام والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کروا دیا تھا. اس لیے آج تک بہت سے بھائیوں میں، بہت سے مسلمانوں میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ان میں رائج ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شام والوں نے اتنی جناب امیر کی عداوت میں قرآن کے اندر کوشش کی کہ رد و بدل کیا جائے. کہ شہید صغیب کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن علی کا نام معاویہ، سب سے بڑی جس نے عداوت رکھی کہ اس نے ہر شے کو تبدیل کیا، اور سب سے بڑا جو اس نے، سب سے بڑا جو اسلام کو نقصان پہنچایا، قرآن کو نقصان پہنچایا، کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بسم اللہ کو قرآن کا جز ہی نہ سمجھیں، صرف تبرکن لکھا جاتا ہے، کیونکہ بائے بسم اللہ کے نقصے تھے، عداوت تھے. بائے بسم اللہ کے نقطے سے عداوت تھی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کرنے کی بہت بڑی مضموم کوشش کی گئی. اور اس نے باقاعدہ اپنی حکومت کی طرف سے بہت بڑے بڑے صحابہ کو پیسے دیے کہ اس پہ ایک حدیث گھڑ دو، پیغمبر اسلام سے منسوب کر دو، میں اس کے لیے باقاعدہ پیسے دوں گا. اگر اس موضوع کو تھوڑا سا اور سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا. اذان گرامی، تو اس لیے علامت ہے مومن کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا. ہمیشہ اس کو عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھے، چاہے نماز میں ہو چاہے باہر ہو، کیونکہ عداوت تھی بہت سے جناب امیر کے دشمنوں کو. چھٹے امام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا یا امیر المومنین، تو مولا نے کہا کہ آج تو تم نے کہہ لیا، آئندہ مت دہرانا. کہا کہ مولا کیوں؟ کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ ہمارے جد کی عداوت میں بہت سو نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے، گیارہ کے گیارہ اماموں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب بھی امیر المومنین کہا جائے تو علی ابن ابی طالب کو مراد لیا جائے. تو کہا اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ جب بھی امیر المومنین کہیں تو مراد جناب امیر علیہ السلام کو لیا جائے، اور کوئی بھی ہم میں سے امیر المومنین نہیں کہلاتا. ہمارے ہاں بہت سے میں نے دیکھا کہ شیعہ بھی بعض اوقات نام لیتے ہوئے کہہ جاتے ہیں امیر فلاں، امیر فلاں. اس بات کو کریکشن کر لیں کہ ہمارے ہاں امیر صرف ایک ہیں، اور وہ ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. پتہ نہیں یہ بات واضح ہو پائی ہے. حتیٰ دوسروں کے ان کی عداوت، انہوں نے جو اپنے نام کے ساتھ راج کیا تھا اس کو بھی ہمارے لیے دہرانا جائز نہیں ہے. اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دینا چاہیے. نہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے. آئمہ نے منع کیا
کہ کسی کے نام کے ساتھ امیر مت لگانا. جب بھی کہو حضرت امیر علیہ السلام یا امیر المومنین تو مراد صرف جناب امیر المومنین سے مراد پہلے امام, کسی اور کا نام کے ساتھ امیر نہیں لگا سکتے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آئیں ذرا میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب امیر کی عداوت میں ان کے دشمنوں نے رائج کی. سنیں گے اس موضوع کو. آج خستگی ہے تھوڑی سی, میں رات سویا نہیں ہوں, تھوڑی دیر کے لیے دن میں سویا ہوں اور سارا دن باہر تھا, اس لیے میں تھوڑا سا پیش کروں گا. مطالعے کو سن لیں, آج گلا ساتھ نہیں دے رہا. اعزان گرامی, یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں کو, صحابہ کو پیسے دیے, کہا کہ یہ احادیث اس مضمون کے متعلق جناب امیر کی ضد میں, ان کی رد میں احادیث گھڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں. اچھا, اور کہا یہ جو آیت ہے نا, بہت سی آیت جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی قرآن میں. کچھ نے لکھا 360 آیات ہیں, فخر الدین رازی نے لکھا ہے قرآن میں 360 آیات ہیں جناب امیر کی شان میں. اور حافظ رجب برسی نے لکھا ہے 500 آیات ہیں جناب امیر کی شان میں. ہمارے بعض علماء نے لکھا 1000 آیات نازل ہوئی ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں. تو اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے, وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کہ, اور مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے. کہ جب بستر رسالت پہ جناب امیر شب ہجرت سوئے تو اس وقت آیت نازل ہوئی. سب کے ذہنوں میں ہے آیت, مجھے تفسیر کو پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. سب کی توجہ ہے؟ تو اذان گرامی, جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی, مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ سے تجارت کرتا ہے, اللہ کی مرضات کی خاطر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کو دے دیتا ہے. تو اس نے باقاعدہ, معاویہ نے پیسے دیے اور ایک آدمی نے باقاعدہ حدیث گھڑی اور کہا کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین کی, اس کے لیے نازل ہوئی ہے اور یہ آج تک بہت سی کتابوں میں باقی ہے بھائیوں کی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر سے نسبت دینے کے بعد باقاعدہ قاتل امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس حد تک اس نے باقاعدہ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے. لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے تو ہم حدیث بھی اچھی طرح سے گھڑ سکتے ہیں. تو جانے گرامی, دور ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ کثرت سے جھوٹی احادیث گھڑی گئیں, اور دوبارہ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جہاں پہ ان احادیث کو پرچار کرنے والے پیدا ہونے لگ گئے. اب دو طرح کی جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی دشمنیاں پل رہی تھیں اس زمانے میں. تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں گا تو سنیں گے. اعلان گرامی, اس دور میں دو طرح کی عداوتیں تھیں. ایک تو تھا کہ ائمہ علیہ السلام کی کردار کشی کی جا رہی تھی. جناب امیر علیہ السلام سے متعلق مشہور کیا گیا کہ آپ بے نمازی ہیں اور کیا کچھ نہیں کہا گیا. اب ہزار رکعت نماز پڑھنے والے کو بے نمازی مشہور کیا گیا اور لوگوں نے مان لیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے مان لیا. آج تشیعوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, شیعوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا کہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار کشی کی جا رہی ہے. ائمہ علیہ السلام کے دوبارہ کردار کو دوبارہ اسیسینیشن کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, فضائل کو بھی چھپایا جا رہا ہے, نہ جانے کس کس طرح سے مصائب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دو طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں جس کے لیے بے انتہا عالمی طور پہ تکفیریت نے پیسہ لگایا ہے, اور وہ بہت سے مسائل پھر خود تشیعوں کے اندر انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں بھی چلنے لگتے ہیں, اور ہم باقاعدہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں ان مسائل پہ. اور ہمارے ہیں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب باہر سے انجیکٹ کر دی جائے تو فوراً اس پہ, چاہے ہم بعد میں تسلیم نہ کریں, کچھ عرصہ اس پہ بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے. ایک آدھ مہینہ تو ہم ضائع کر ہی لیتے ہیں. اور سب سے بڑا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا, دو ادوار میں, مزاحیہ طور پہ ہی سمجھ لیں اس کو, دو ادوار میں کثرت سے احادیث گھڑی گئی, ایک بنو امیہ کے دور میں اور ایک آج. اس زمانے میں بھی جتنی عداوت اہل بیت ہو سکتی تھی انہوں نے چلا دی, اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو ایک فیشن ہے کہ وہ چاہے وہ اسٹالین کا کسی کا بھی قول ہوگا ائمہ علیہ السلام کے نام سے منصور کو چلا دیا جاتا ہے. اس کے بعد نہ کوئی تحقیق کرتا ہے, نہ پوچھتا ہے حوالہ کون سا تھا اس کا, کس حوالے سے تم نے پیش کیا, کس معصوم کا, کس حدیث کے اندر, کس کتاب کے اندر حوالہ, کوئی مدرک نہیں دیکھتا. اور آج داخلی طور پہ شیعوں کو انتشار کا شکار بنا دیا, اور آج ہم جتنا داخلی طور پہ اپنے اندر ہی لڑ رہے ہیں, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. اور دو گروہ باہر سے ایک ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ داخلی طور پہ جو مین سٹریم شیعہ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. غور سے سنیے گا, تجزیہ سنیں گے؟ زیادہ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں, غور سے سنیں گے تجزیہ کو. اعزان گرامی, دو ایسے گروہ کے جو اب سے 20-30 سال پہلے بھی بہت کم تھے, 1% بھی نہیں تھے, آج وہ اچھے خاصے بڑے گروہ بن چکے ہیں. دو گروہ کہ جن کو انفلٹریٹ کیا گیا باہر سے, باقاعدہ تشیعوں کے اندر داخل کیا گیا, یا نظریات کو کسی بھی طریقے سے. اب ہمارے ہاں داخلی طور پہ وہ نادان دوستوں کی کمی تو ہوتی نہیں ہے کسی بھی دور کے اندر. اب اس کے اندر دو گروہ, ایک تو جس کو کہہ لیجئے کہ نصیریت کا گروہ داخل کیا گیا, دوسری طرف سے تکفیریت کا, شیعہ تکفیری جسے کہتے ہیں آپ, شیعہ وہابی بھی کہہ لیں, پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں اب تو مجھے, شیعہ تکفیری بھی موجود ہیں. جس طرح سے باہر تکفیری ہیں ہمارے ہاں بھی تکفیری موجود ہیں. اب یہ دو گروہ باقاعدہ ساتھ ساتھ مین سٹریم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ مین سٹریم شیعوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا شکار کون ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا شیعہ, ہمارا اپنا نوجوان, ہمارا اپنا پڑھنے والا, ہمارا اپنا سننے والا. عزیزان گرامی, ان دونوں کے دونوں جو ہمارے اس وقت بے انتہا ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں, ان سے اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو بچائیں, اور جس طرح سے بھی ہو سکے مین سٹریم میں باقی رہیں. جو اصل تشیع ہے جسے مذہب جمہور کہا جاتا ہے اس پہ باقی رہیں. ہمارے ہاں اس وقت اتنے مسائل آ چکے ہیں کہ بعض اوقات معجزہ پڑھتے ہوئے خود ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کتنے لوگ مانیں گے کتنے لوگ نہیں مانیں گے. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا. خود ہمیں داخلی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مانیں گے. آئمہ علیہ السلام نے کہا ہمارے فضائل, ہمارے مناقب, معجزات کو پیش نہ کرنا اس مجمع کے اندر جہاں پہ لوگوں کے اندر تحمل نہ ہو, بجائے اس کے کہ یہ گناہگار ہوں رد کر دیں انسان نہ بتائے. یہ ہمارے ہاں آ چکی ہیں چیزیں. اعزان گرامی, اسی طرح سے جس طرح سے یہ بہرحال ایک تکفیری ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت سٹرونگ ہو چکا, اسی طرح سے نصیریت کا ایک ایلیمنٹ سٹرونگ ہو چکا. دونوں ایلیمنٹس بہت سٹرونگ ہیں. سنیں گے, مجھے خاموشی سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, میں بس یہ ہوتا کہ بات پہنچ رہے. اور سے سنیں گے. سب سے میری درخواست ہے کہ اس تجزیے کو سن لیجیے. آج میں اتنی خشک اور سخت تقریریں نہیں کروں گا, آئندہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا بہتر بنا دوں گا, لیکن آج سن لیجیے چند ایک تلخ باتیں بھی. اعزان گرامی, اب ہمارے داخلی طور پہ ایک ایسا ایلیمنٹ بھی آ چکا ہے. ایک صاحب نے تقریر کی, کہا کہ بھئی 15 خدا ہیں 15 رب ہیں, اور مجمع اس پہ بھی نعرے لگا رہا تھا, 15 خدا ہیں 15 رب ہیں, ایک اللہ ہے, 14 معصوم ہیں, یہ بھی رب ہیں. جب یہ 14 مل جاتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے, جب الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ 14 معصوم بنتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ یہ بے وقوف آدمی تھے, اس نے بالکل غلط تقریر کی ہے, 15 ہیں ہی نہیں ہیں ہی 14 صرف. یہی 14 مل کے خدا بن جاتے ہیں, اور جب 14 اللہ پھیلتا ہے تو پھر یہ 14 بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت تقریباً یہ عالم ہو چکا ہے کہ خود آئمہ علیہ السلام ایسے افراد کو قبول نہیں کریں گے. اسی طرح سے تکفیریت کی, جو آئمہ علیہ السلام کے قطعاً کسی بھی طرح کے معجزات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمات کو پیش کر دیجئے, آیات سے معجزات کو پیش کر دیں, علم کو پیش کر دیں, تو بہت سے سننے والے شیعہ مجمع کے اندر رد کر دیتے ہیں, ہمیں قبول نہیں ہے, معجزہ کوئی نہ پڑھے. یہ دو اس وقت ایلیمنٹ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں, اتنے قوی ہو گئے شیعوں کے درمیان میں, کہ آج ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ انسان کیا پڑھے خود شیعوں کے درمیان میں اور کیا نہ پڑھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہمیں داخلی طور پہ دونوں ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا, کہ آئمہ علیہ السلام کے نہ معجزات فضائل کے اوپر کوئی شبہ ذہن میں آنے دیں, اور نہ ہی توحید کے خلاف کوئی اپنے ذہنوں میں شبہ آنے دیں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. مجھے نہیں پتا آپ کس حد تک لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت, اور کس حد تک سن رہے ہیں اس بات کو. اعزان گرامی, جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو, اچھا ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کسی نہ کسی ایک گروہ سے تھوڑا سا سافٹ کارنر بنا لیتا ہے اپنے دل میں, اور کیا کہتا ہے, میں مین سٹریم میں ہوں لیکن تھوڑا سا میرے لیے دل میں خدا نہ خاصا سافٹ کارنر ہے نصیریوں کے لیے, میرے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر تکفیریوں کے لیے. اتنی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں نا, کیسے رد ہو سکتے ہیں, حافظ قرآن ہیں یا نصیریوں کے لیے, مولانا خدا ہی مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اعزان گرامی, دونوں کی سخت مذمت آئی ہے. آئمہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہم جتنے انبیاء آئے, جتنے آئمہ علیہ السلام آئے, وہ مسلسل توحید کے اس عقیدے کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ توحید کے عقیدے کو رد کر دیں تو آپ نے آئمہ علیہ السلام کی رد کر دی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں. تو یہ ایک سافٹ کارنر کیسے آ سکتا ہے دلوں کے اندر, نرم گوشہ آ جانا کہ ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے فلاں عقیدے کے لیے. نہیں, مسلمات کے خلاف کوئی بھی کیسی بھی بات کرے, ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے ہمارے لیے توحید کا عقیدہ مسلم ہے, اسی طرح سے عدل کا عقیدہ مسلم ہے, اسی طرح سے نبوت کا عقیدہ مسلم ہے, اسی طرح سے ولایت و امامت کا عقیدہ مسلم ہے, اسی طرح سے قیامت کا معاد کا عقیدہ مسلم ہے. ہمیں کسی بھی عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, چاہے چاند پہ علی لکھا ہو نہ لکھا ہو, ہمیں علی کو حق ماننا ہے. اذان گرامی کل اللہ امتحان کی غرض سے، ویسے ہی مثال دے رہا ہوں، ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں، کل اللہ امتحان کی غرض سے علی کا نام مٹا کے کسی اور کا نام لکھ دے تو آپ اسے مان لیں گے؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، نہ کہلوائیں نام ویسے پہنچ جائیں. اذان گرامی کسی اور کا نام وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے تو کیا آپ اسے مان لیں گے؟ اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، ہم نے علی کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسروں کو ماننا نہیں ہے. اذان گرامی اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، انسان کے لیے واضح ہونا چاہیے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یقین کی نیند، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دو، میں صرف یہ امام کی حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. انسان کو یہی شک ہو حوض کوثر پہ علی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ. ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے جو علی کے متعلق شک سکھائے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے عقیدہ صحیح کر لیں. وہ تہجد قبول نہیں ہے جو علی پہ شک کے ساتھ ہو. نماز قبول ہی وہ ہوتی ہے جو علی کی ولایت کے یقین کے ساتھ ہو. توجہ ہے جی. اذان گرامی ہمیں یقین ہے حوض کوثر پہ جناب امیر علیہ السلام ہوں گے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اذان گرامی اتنے نیک لوگ تھے، ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے رہا کرتے، کوئی تو خوبی ہوگی. اذان گرامی جہاں پہ آپ کے ذہن میں اس قسم کے شک آنے لگے، دوبارہ عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر باتیں واضح ہو رہی ہوں، آج ہمارے ہاں باقاعدہ خود اپنے درمیان میں یہ جو ہمارے ہیں اس وقت بہت سے فتاوا آ رہے ہیں، بے انتہا بہت سے فتاوا جو ہیں وہ کس روشنی میں کس حالات کے اندر آ رہے ہیں، اگر خود سے آپ نہیں سمجھ پا رہے تو علماء سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لیا کیجیے کہ یہ فتویٰ کس کانٹیکسٹ کے اندر پیش کیا گیا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اور آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے طور پہ ہمارے داخلی اندر جو مسئلہ آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد فتنہ کھڑا کر رہا، جبکہ یہ جتنے فتاوی آ رہے ہیں یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں. ٹورنٹو مجھے نہیں پتا کہ اب کس حد تک یہ اجتہاد میں آگے بڑھ چکا ہے. اذان گرامی کے جتنے فتاوی آ رہے ہیں مسائل ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ یہ کہ مسائل پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ خود انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں ہے تو ہم نے ان فتاوی کو مسائل کا سرخیمہ بنا لیا، ہم نے اس کو باقاعدہ مسائل بڑھانے کا اپنے مقدمہ بنا لیا. اذان گرامی جتنے فتاوی ہیں ان میں کسی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ کسی بھی فتوی کو دیکھیں اور یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا ایسے لان نہ کریں، اس کا کوئی کانٹیکسٹ تو دیکھیں. اگر آپ بہت سے لوگوں کا، میرا تو پہلے یہ عقیدہ تھا، اظہار نہیں کر رہا تھا، فتویٰ آ گیا میں کھل کے کہوں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بہت سے لوگوں کو خود اپنی چیزیں واضح ہی نہیں ہیں، کلیئر ہی نہیں ہیں. جا کے عقیدہ تو پہلے پوچھ لیجئے، مرجع کا عقیدہ کیا ہے. بہت سے الجزیرہ پہ کوئی پروگرام چل جانے کے بعد جو فتاوی آتے ہیں وہ مسلمات کے خلاف فتاوی نہیں ہوتے، سیاسی حالات کے مد نظر بھی فتاوی آتے ہیں. اگر ہمیں خود کلیئر نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہم داخلی طور پہ کم از کم لڑیں تو نہیں، داخلی جنگیں شروع کر دی ہم لوگوں نے. اور مجھے تعجب یہ ہے کہ اس وقت ہیں وہ جتنا کچھ پیش کر رہے ہیں سب لوگ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد پھر مسلمات کے خلاف اور بہت سی چیزیں ہر آدمی اپنی ڈیڑھ دن کی مسجد بنا رہا ہے. جانے گرامی آپس میں مت لڑیں، اگر کوئی کلیئر نہ ہو علماء سے پوچھ لیں تاکہ آپ کے اپنے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں. پتہ نہیں کس حد تک بات واضح ہوئی ہے. جن لوگوں کو کلیئر نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں ضرور، میں بالکل سمجھاؤں گا اور کوئی نہ غصہ کروں گا نہ ناراض ہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو. اذان گرامی ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. آخری زمانے میں سب سے بڑا جو چیز زد پہ ہوگی وہ ہمارا ایمان زد پہ ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض تم ہمارے ہی ماننے والوں میں بیٹھو گے وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے. پتا نہیں میں کہاں کی کہانی سنا رہا ہوں. آپ کا ٹورنٹو تو تمام مسائل سے پاک ہے، میں دوسری جگہوں کی باہر سنا رہا ہوں، یہاں کی کوئی مسائل نہیں ہے. تو آپ بالکل اطمینان سے سنیں مجلس کو کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں باہر کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ داخلی مسئلہ ہوگا. باہر سے آ کے کوئی آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا. کوئی آدمی باہر سے آنے کے بعد آپ پہ حملہ کر کے آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر دے گا. ہماری جانیں چلی جائیں، غور سے سنیں اس بات کو، ایک آدمی باہر سے آتا ہے حملہ کرتا ہے ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، ہماری جانیں چلی جاتی ہیں، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے ایمان ضائع ہونے کا نقصان ہے. اگر مار دے گا ہم شہید ہوں گے، لیکن اگر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے تو پھر ہماری آخرت ختم ہو گئی. دشمن دو طرح کے حملے کر رہا ہے، ایک باہر سے حملہ کرتا ہے اور ہمارے اسیسینیشن کر دیتا ہے، ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور دوسرا ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور مسلسل ایمان کو ضائع کر رہا ہے افراد کے. پتہ نہیں یہ بات واضح ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ باہر کے دشمن کے مقابلے میں سارے متحد ہیں کہ اس دشمن کو ہم مارنے نہیں دیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح سے جو ایمان کو ضائع کرتا ہے اس دشمن کے بھی مقابلے میں سب متحد ہو جائیں، اس کا بھی مقابلہ کیجیے. کبھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہونے پائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ہی ممبر ہو، ہمارا ہی پیسہ ہو، ہمارے ہی وسائل ہوں اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہوں. اگر بات پہنچ رہی ہو، اعزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے وسائل سے ہمارے ہی نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں، جس طرح سے ہر چیز کے اندر آپ لوگ خاطر خواہ لحاظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے ممبر کا بھی خاطر خواہ لحاظ رکھیں اور وہی افراد آئیں کہ جو خدمت کر سکتے ہیں، جو افراد ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں شبہات چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ یقین کی منزل پہ فائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ممبر جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے، اور ان کے صدقے میں یہاں سے علم بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے، یقین، معرفت، مصائب سب کچھ یہیں سے حاصل ہوتا. اگر یہاں ہی سے شکوک و شبہات آنے لگے، سمجھ لیجئے پھر ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. چوتھے امام نے یہی کہا تھا، حاضر آوت، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. اگر اہل بیت کی توہین ہو اور اگر اہل بیت کے فضائل ہوں، ان کے درس کو پیش کیا جائے، ان کے مکتب کو، ان کے نظریات کو پیش کیا جائے تو یہ ممبر ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں ہے. اعزان گرامی، یہاں سے یقین، ایمان، معرفت، اس کی باتیں ہونی چاہیے. ہاں، شکوک و شبہات کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم جتنا ہو سکے اپنے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. آئیں چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر 5-10 منٹ میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا. چند دو روایات پیش کرنا چاہتا ہوں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ باوازہ بلند سلوات پڑھیں محمد علیہ. آج بہت بڑی بڑی یلغاریں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف، اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں ہی سے خطرہ ہے. کس لحاظ سے؟ فکری لحاظ سے، کیونکہ دو دنیا کے اندر نظام اس وقت رائج ہو رہے ہیں، اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا نظام، جن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت کی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک تکفیریت کا نظام آ رہا ہے. اسلام کا دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تکفیری نظام کو تقویت کی جائے، ان کو رائج کیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ حقیقی چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے آئے. جو اسلام دشمن ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آئے. وہ چاہیں گے داعش کا ہی چہرہ آئے. وہ چاہیں گے کہ داعش کے نام سے ہی جو کچھ رائج ہو دنیا میں وہی اسلام کے طور پہ پیش کیا جائے. تو اس وقت ہمارا آج سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں، حقیقی تعلیمات کو پیش کریں، محمد والے محمد علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو، قرآن کی، اہل بیت کی تعلیمات کو. صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، دوسری روایت بھی نہیں پیش کروں گا. امام معصوم فرماتے ہیں جب آخری زمانے میں تم حالات کو دیکھو تو اس وقت صرف دو کیمپ ہوں گے، دو خیمے ہوں گے نصب. ایک امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہوگا، اللہ اور دوسرا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا. بس صرف دو خیمے ہوں گے، اور لوگ انتظار میں ہوں گے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں. امام کا کب ظہور ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں. عزیزان گرامی، آج ساری دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور لوگ سب کے سب امام زمانہ کے منتظر ہیں. ہم بھی انتظار میں ہیں، دوسری دنیا کے لوگ بھی انتظار میں ہیں. ہاں، دجال کے بھی انتظار میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن بے انتہا آج عیسائی، بہت سے غیر مسلم بارہویں امام السلام کے انتظار میں ہیں. جب ظہور ہوگا، بہت سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں سے پہلے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ہاں، اس کو میں یقین سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بھی بہت سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے تیزی سے لوگ پہنچیں گے، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی حقانیت کی طرف دعوت دے, ہم اسے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں. لیکن ان کو آج تک کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی مل نہیں رہا ہے, اور ہم لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے پیغام. تو اس لیے لوگ, جیسے ہی حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ بارہویں امام کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے, صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. اور اکثر لوگ کہیں گے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے, اس کے چہرے پہ عصمت ہے, لوگ دیکھیں گے صرف. مرحوم طلحہ بھجت نے انتقال سے پہلے ایک تقریر کی تھی جس کا بھی آج کل کلپ ہر جگہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارہویں امام اپنا تعارف کرائیں گے, دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو, دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سید الشہداء کو نہ جانتا ہو. اور بارہویں امام آ کے اپنا تعارف کروائیں گے, الا یا اہل العالم, یہ نہیں کہیں گے اے شیو اے مومنو, الا یا اہل العالم, اے پورے دنیا میں بسنے والو, عالم صرف دنیا ہی نہیں, مطلب ہے تو کہتے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے امام زمانہ اعلان کریں گے, ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا, وہ جس کو بہت ہی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا وہ میرے جد حسین ابن علی تھے. یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے بارہویں امام کا, یعنی جس نے امام حسین علیہ السلام کا نام نہ سنا. امام حسین کو ہر آدمی جانتا ہوگا, کربلا کا ہر آدمی نے تذکرہ سنا ہوگا, سنیں گے اب غور سے, سب کی توجہ میرے ساتھ. کہا سید الشہداء کو سب جانتے ہوں گے, اور بارہویں امام اپنا تعارف جناب ختم مرتبہ سے, جناب امیر سے, جناب سیدہ سے, امام حسن سے نہیں, بلکہ بارہویں امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے. کہ ہر آدمی امام حسین کو جانتا ہوگا اور یہ جانتا ہوگا کہ وہ مظلوم ہے. تو بارہویں امام کہیں گے ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا, اور اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں, پانچ مرتبہ یہ اعلان کریں گے, ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا اور ہر آدمی اقرار کرے گا کہ ہاں اب یہ حق کی آواز بلند ہوئی. اور جب تعارف کروائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مکے سے ظہور کرنے کے بعد اپنا تعارف کروائیں گے, اس کے بعد سب سے پہلے مدینے آئیں گے. جب مدینے آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد جناب ختمی مرتبت کے روزے کی دوبارہ تعمیر کریں گے, کیونکہ روزے کی توہین ہو چکی ہوگی, اس کو گرا دیا گیا ہوگا, جنت البقیع کے حرم مسمار کر دیے گئے ہوں گے. اس زمانے میں کوئی مان نہیں سکتا تھا ایسا ہوگا کہ 1925 میں 1926 میں سب مسمار کر دیے جائیں گے. روایت میں یہاں تک ہے کہ خود روضہ رسول تک کو مسمار کر دیا گیا ہوگا. امام آ کے دوبارہ تعمیر کریں گے, ساری تعمیرات کریں گے, اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دیں گے وہ اپنی دادی جناب سیدہ کی قبر کو تعمیر کی دیں گے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روضہ تعمیر کریں گے. اس کے بعد سب سے پہلے کربلا معلی جائیں گے. جب کربلا آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مقام پہ آنے کے بعد رک جائیں گے, اپنے نالین اتار دیں گے, ہر آدمی جو امام کو دیکھ رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا. اس انداز سے امام تشریف لائیں گے کہ دیکھنے والا ہر انسان گریہ کرے گا, روئے گا. روایت کے الفاظ ہیں جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے حرم میں داخل ہوں گے. جب حرم میں داخل ہوں گے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سیدھے ذریعہ مقدس کی طرف جائیں گے, اور جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو ذریعہ کے دروازے اعجاز سے خود بخود کھلنے لگیں گے. جب سارے دروازے کھل جائیں گے تو امام ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے, اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے. ایک مرتبہ قبر مطہر میں دونوں ہاتھ اندر ڈالیں گے اور قبر مطہر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ بارہویں امام علیہ السلام جناب سید الشہداء کی قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے, اور اس لاشے کو اٹھانے کے بعد تمام مومنین کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے, رو کے ایک سوال کریں گے, مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا, اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا. بارہویں امام علیہ السلام جناب الیسر کا لاشا دکھا کے سوال کریں گے, کہیں گے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا. پھر بہت زور سے سینے سے لگائیں گے, پیار کریں گے, کہیں گے کہ میرے جد نے اپنے بچے کو خود دفنایا تھا اور پھر بھی لوگوں نے تیروں سے اس لاشے کو نکالا. آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے مصائب کو پیش کروں, لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو میں بیبیوں کے مصائب پیش کروں گا. تو آج مادر جناب علی اصغر کے مصائب کے چند جملے سن لیجئے. جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو ساری بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بیبی کہیں چلی گئی, کوئی کہیں چلی گئی. روایت کے الفاظ ہیں دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں, وہ دونوں بیبیاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں اور وہیں گریہ کرتی رہیں. یہ کون ہیں دو بیبیاں؟ پہلی بیبی کا نام زینب کبرا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی میرے بابا کا طواف کر رہی تھی, طواف کرتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ میری پھپھی نے مدینہ کا رخ کر کے کہا, کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی کہ آخری مرتبہ میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا. اماں میں نے پورے لاشے کا طواف کر لیا لیکن حسین کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے جس کا میں بوسہ دے سکوں. چوتھے امام فرماتے ہیں, اگر دیکھ سکے نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا, امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پھپھی آگے بڑھی, کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دے کے رو کے کہا اماں آپ کا حسین میدان کربلا میں بہت زخموں سے چور چور پڑا ہے. ایک مرتبہ بوسہ دیا, بی بی اٹھی. یہ پہلی بی بی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں, دوسری جناب رباب ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں. اب بی بی ایک مرتبہ جناب رباب آئیں امام حسین کے لاشے پہ, روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے پہلا جملہ کہا اے میرے سرتاج حسین, اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, اگر میرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی, اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں آپ کو جانتی ہوں کہ شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, جب تک زندہ رہوں گی آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بس میں بی بی نے معمول بنا لیا, جیسی صبح ہوتی ہے کوزے میں پانی لیتی, بی بی دھوپ میں رکھ دیتی, جیسے ہی وہ کوزے کا پانی گرم ہوتا بی بی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی, ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی کہتی واہ حسینا واہ مظلومہ. اجرکم اللہ. بس بھی سن لیجیے, پانچ سے سات منٹ کی زحمت دوں گا, آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ بی بی چلی کربلا سے, گیارہ محرم کا دن تھا, کہا کہ مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا, مولا میرے پاس آپ کی دوسری نشانی آپ کی بیٹی ہے, جب بھی موقع ملے گا اسے بھی میں آپ کی راہ میں قربان کر دوں گی. بس بھی ایک مرتبہ جب رہائی ملی, یہ چہلم کے ایام ہیں, تیرہ سفر کو رہائی ملی, دو دن رہ گئے ہیں نا رہائی ملنے میں, رہائی ملی, کچھ کہتے ہیں گیارہ سفر کو رہائی ملی, تیرہ سفر کو چلا یہ قافلہ دوبارہ شام سے کربلا کے لیے, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا, بس رہائی ملی. امام سجاد نے کہا ہم تین دن یہیں رہیں گے تاکہ بیبیاں گریہ کر لیں. میں آپ سے سوال کروں, آپ پہ کوئی رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ جب بیبیاں روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے, رونے کی اجازت نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم رک گئے وہیں پہ, کہا کہ نہیں یزید ہم تین دن یہیں رہیں گے تاکہ میری پھپھیاں جی بھر کے رو لیں. اب کوئی مسائل پڑھنے والا نہیں تھا, ایک بیبی رو کے کہتی تھی واہ حسینا, ساری بیبیاں رونے لگتی تھی, دوسری بیبی آواز دیتی تھی واہ عباسا, کوئی بی بی کہتی تھی واہ علی اکبرا, کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ, بس سب بیبیاں روتی رہتی تھی. تین دن گزر گئے, اچانک ایک مرتبہ کہا امام سجاد نے تبرکات کو واپس کر دو, شہداء کے سروں کو واپس کر دو. جب تبرکات آنے لگے تو پہلے پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی, جناب زینب نے کہا یہ چادر تطہیر ہے, لاؤ میری ماں کی چادر واپس کر دو. اتنے میں ایک انگوٹھی آئی, جناب امام سجاد نے کہا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے, انگوٹھی کو واپس لیا. پوچھا بھائی یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے. کہا اچھا ہاں بیٹا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے پھپھی اماں. کہا کہ بجدل نے جب انگوٹھی اتارنا چاہی تو اتر نہیں رہی تھی, اس نے خنجر سے انگلی کو کاٹا اور اس کے بعد انگوٹھی کو اتار لیا. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی. امام سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں کل صبح بیبیوں سے کہہ دیں تیار رہیں, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا, صبح کا دن نمودار ہوا. امام سجاد نے خود پوچھا کہ پھپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. کہ پھپھی اماں مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے. کہا صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں, آج رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. کہا پھپھی اماں چلیں, پھپھیوں سے سب سے کہتے بیبیوں سے چلیں, راستے سے ہم ماں کو لے لیں گے. جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے, جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. حضرت کو من اللہ ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے, پھپھی کا بازو تھا ماں, ایک بازو امام سجاد نے پکڑا, ایک بازو جناب زینب کبرا نے. کہا کہ نہیں ماں تیرے گرامی اٹھیے واپس چلیں. اٹھی جناب رباب آگے بڑھی, میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا, دو سے تین منٹ کی زحمت دوں گا بس. بے ایک مرتبہ کربلا پہنچے, ایک راستہ ایسا آیا جہاں پہ امام سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے. کربلا کا نام سننا تھا, ساری بیویاں تڑپنے لگیں. ایک مرتبہ رو کے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے جاؤ, ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے, ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی, ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ. کربلا آئے چہلم پہ پہنچے بس بھائی, وہاں سے دوبارہ چلے چلے مدینے کے لیے. جب مدینے پہنچے تو مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی مالش سبتین میں لکھا ہے کہ چار بیویاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئے, رہائی کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہی, پہلے ہی سال میں چاروں بیویاں انتقال کر گئے. کون کون سی چار بیویاں؟ میں ایک بیوی کا تذکرہ کروں گا. وہ پہلی بیوی ہیں جو چھ مہینے میں انتقال کر گئیں. کہا چھ مہینے زندہ رہی رہائی کے بعد, اس بیوی کا نام رباب ہے. کہا جیسے صبح ہوتی تھی ایک کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی, جب وہ پانی گرم ہوتا تو وہ گرم پانی پیتی جاتی, ماتم کرتی جاتی, کہتی جاتی واہ حسینہ واہ حسینہ, روتی رہتی. یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائے. امام سجاد آئے, مادر گرامی سائے میں آ جائیے. دیکھا کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں, کمر ٹوٹ چکی ہے, بی بی نے کمر جھکی ہوئی بیٹھی ہے. کہا کہ بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ سے بابا سے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام وقت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, سائے میں آ جائیے. امام نے آواز دی کہ پھپھی اماں میری ماں کا بازو تھا میں, ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. کہا مادر گرامی بس سائے میں آ جائیں. جناب رباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, میری ماں کی روح پرواز کر گئی. لعنة اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کریں گے, مختصر سے دعا کرواؤں گا. پروردگارا واسطہ مادر جناب علی اصغر کا, جب بھی میں جناب رباب کے مصائب کو سوچتا ہوں کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے. پروردگارا جناب رباب کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب جناب مختار نے پوچھا نا ابو خلیق سے, ابو خلیق کبھی رونا آیا میدان کربلا میں؟ کبھی تمہیں بھی رونا آیا؟ کہا ایک ایسا موقع تھا جب سب رو رہے تھے. کہا کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین اصغر کا لاشا لے کے جا رہے تھے. کہا وہ ایسا موقع تھا کہ سارے اشقیا رو رہے تھے. کہا کیوں, کیا کیفیت تھی؟ حضرت مختار نے پوچھا. کہا جب حسین جا رہے تھے نا تو حسین سات قدم آگے لیتے تھے پھر سات قدم واپس پیچھے آ جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. کہا حسین سات قدم آگے لیتے سات قدم پیچھے. کہا وہ حال دیکھ کے سب رو رہے تھے, حسین کی کیا کیفیت ہے؟ تو جناب مختار کہتے ہیں کہ اے ابو خلیق میرا دل کہتا ہے کہ در خیمہ پہ کوئی بیوی کھڑی ہوگی, وہ بار بار پوچھ رہی ہوگی مولا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے. کہا مولا سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میں تو معصوم ہوں میں نے صبر کر لیا, میں رباب کو کیا بتاؤں گا, رباب کو کیسے سمجھاؤں گا, علی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا, تو اب کیسے سمجھائیں؟ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید الشہداء لے کے لاشا واپس جا رہے تھے,
کوئی بی بی کسی بچی کے ساتھ در خیمہ پہ کھڑی تھی، بچی پوچھ رہی تھی بابا اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا ہاں سکینہ ایسا پانی پلایا اب اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا. پروردگارا پروردگارا واسطہ اس ماں کا. جب جناب مختار نے سنا نا یہ تو جناب مختار ممبر پہ کھڑے ہو گئے، رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو فوراً کربلا کا رخ کیا اور فوراً جملہ کا السلام علیک یا ابا عبداللہ. یا ابا عبداللہ الحسین آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا آپ اتنے مظلوم ہو گئے تھے، مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے. پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب جناب سید الشہداء لاشا واپس لے کے آ رہے تھے. پروردگارا تجھے واسطہ جناب رباب کی عظمت کا کہ جب شام غریبہ میں پانی ملا نا تو جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پلا دو. تو جناب سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں مجھے کیوں پانی پلا رہی ہیں سب سے پہلے؟ کہ بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے سب سے پہلے، آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو سب سے پہلے پانی پلا رہا ہے. جناب سکینہ نے کوزا ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئیں. ایک بی بی نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پہلے پانی پلا رہے. پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں جا کے پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی. پروردگارا واسطہ مادر جناب علی اصغر کا. بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا تو ان میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی آئے تھے. بالیوں کا دیکھنا تھا کہ جناب رباب منقلب ہو گئے اور رو کے ایک جملہ کہا کہ جو بچی ان بالیوں کی وارث تھی وہ بچی اب نہیں رہی. پروردگارا ان دو چھوٹی چھوٹی بالیوں کا واسطہ، جناب سکینہ کے، جناب رقیہ بنت الحسین کے حرم کی حفاظت فرما، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، سب تمام ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے بھی یہ دشمنان اہل بیت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حرم گرا دیں گے، پروردگارا ان سب کو نابود فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارا تجھے واسطہ اس اجڑی ماں کا. پروردگارا جتنے مومنین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جو بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے شیخ محمد اشرف کے لیے، شیخ عبد المجید، شیخ